الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے صلو علی الحبیب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الياه وعلى آله وصحبه وسلم پیارے اسلامی بھائیو آج میں آپ کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے درد دین کا ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خوش قسمتی سے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بصرے کی گلیوں سے میں گزر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مکان تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کا مالک ایک بھولی بھالی صورت والا نوجوان ہے اور وہ مزدوروں کو ہدایت دے رہا ہے کہ اس طرح بناؤ اس طرح بناؤ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کی بھولی بھالی صورت دیکھ کر بڑا ترس آیا آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان آؤ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس چلتے ہیں یہ جوان کتنا پیارا اور بھولا بھالا لگتا ہے اور یہ اس دنیا کے چکروں میں کہاں پھنسا ہوا ہے اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکان تعمیر کرتا ہی رہ جائے اور اس کی قبر کا گھڑا بھی تیار ہو چکا چنانچہ حضرت سلیمان بن جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اور اس نوجوان کو سلام کیا اس نوجوان نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اس وقت تو پہچانا نہیں لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اس نے حضرت کو پہچان لیا تو ایک دم سے وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس نے ادب کے ساتھ ملاقات کی اور عرض گزار ہوا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے کیسے قدم رنجا فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان یہ جو تو مکان بنا رہا ہے بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ یہ تو جو مکان بنا رہا ہے اس پر لاگت کتنی آئے گی تو اس نے بتایا کہ یہ 1,00,000 درہم کا میرا پروسیجر ہے 1,00,000 درہم اس پر لاگت آئے گی کہا اچھا اگر تو مجھ سے سودا کرنے پر راضی ہو جائے تو یہ 1,00,000 درہم جو تو خرچ کر رہا ہے وہ مجھے دے دے اور اس مکان کے بجائے میں تجھے اس سے عالی شان مکان دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں لیکن وہ مکان ابھی نہیں ملے گا وہ مکان تجھے جنت میں دیا جائے گا اور وہ ایسا عالی شان ہوگا کہ اس میں جو شامیانے ہوں گے، خیمے ہوں گے، اور جو اس کے قبے ہوں گے وہ سرخ یاقوت کے ہوں گے، جن پر سچے موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا، اور ساتھ ہی اس میں بڑے بڑے خدام تیری خدمت کے لیے ہوں گے، بہت سارے ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے۔ تو اس نوجوان نے بجائے مذاق اڑانے کے، وہ باادب تھا، اور جو باادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے، اس نے مذاق نہیں اڑایا جیسے آج کل نوجوان مذاق اڑاتے، اس نے مذاق نہیں اڑایا بلکہ بڑی سنجیدگی سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ ایک رات مجھے سوچنے کی مہلت عطا کر دیں تو میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک تو سوچ لے۔ چنانچہ اب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے دولت خانے پر تشریف لائے اور رات رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ نوجوان دنیا کی رنگینیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسے یہ توفیق دے کہ وہ جنت کا محل مجھ سے خرید لے۔ صبح جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں بھی ہمراہی تھا، ہم دونوں جب پہنچے سلام کیا، پہنچے تو وہ نوجوان دروازے پر بڑی بےتابی سے ہمارا منتظر تھا، آتے ہی اس نے ہم سے ملاقات کی اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے سودا منظور ہے، آپ اے لیجئے یہ لاکھ درہم۔ اس نے لاکھ درہم کا انبار آپ کے قدموں میں لگا دیا، پھر اس نے قلم اور دوات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور عرض کیا کہ حضور اگر آپ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے لکھ دیتے تاکہ جب میری موت واقع ہو جائے تو وہ مجھے کام تو آ جائے آپ کا پرچہ۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے قلم سنبھال لی اور کاغذ پر آپ نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا پھر نام لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک فلاں نوجوان سے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے، گارنٹی لے لی ہے کہ یہ لاکھ درہم جو اس نے دیے ہیں اس کے بدلے کل مرنے کے بعد اس کو جنت کا عظیم الشان محل دیا جائے گا، جس کے شامیانے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے اور ان پر سچے موتی بھی جڑے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی اور اس کا گارا مشک کا بنا ہوگا، اور اس سے بہترین خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور وہ مکان کبھی بھی پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوگا۔ یہ لکھ کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کے حوالے وہ پرچہ کر دیا اور آپ تشریف لائے۔ جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لاکھ درہم مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ لے آئے اور شام تک وہ لاکھ نار جو تھے آپ نے تقسیم کر دیے، سب لٹا دی، یہاں تک کہ آپ کے پاس رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے، ابھی اس واقعے کو 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک بار صبح جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے تو خلاف میں ایک پرچہ نظر آیا، اس پرچے پر جب آپ نے غور کیا تو آپ چونک پڑے کہ یہ تو وہی پرچہ جو میں نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ آپ نے فوراً اٹھایا تو اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا تھا کہ یہ اللہ جل مجدہ کی جانب سے مالک بن دینار کے ذمے برات ہے، یعنی مالک بن دینار اپنے وعدے کو پورا کر چکا، یہ اس کی مطلب یعنی کہ بات پوری ہو چکی ہے، جس مکان کا تم نے اے مالک بن دینار جس مکان کا تم نے ذمہ لیا تھا، گارنٹی دی تھی، وہ ہم نے پورا کر دیا ہے اور اس کو دے دیا ہے اور اس سے 70 گنا زیادہ عطا کیا ہے۔ اس پرچے کو پڑھ کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے اور اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس کو غسل کس نے دیا اگر غسال سے مجھے بلا دیا جائے، چنانچہ غسال حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے کفن دفن کی کیفیات معلوم کی تو اس نے بتایا کہ اس نوجوان نے مجھ سے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں ایک پرچہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پرچہ میرے کفن میں ڈال دینا، تو وہ پرچہ میں نے ڈالا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے وہی پرچہ اس غسال کو دکھایا کہ کیا اس پرچے کو پہچانتے ہو، تو ایک دم وہ حیرت سے اچھل پڑا اور کہنے لگا اس پاک ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، یہی پرچہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کے کفن کے اندر ڈالا تھا، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بڑا تعجب کر رہا تھا۔ تو آپ نے وہ سارا واقعہ ارشاد فرمایا تو یہ منظر دیکھ رہا تھا ایک اور نوجوان، اس نوجوان نے بڑے ادب سے عرض کیا حضور میں آپ کو 2 لاکھ درہم نظر کرتا ہوں، آپ برائے مہربانی مجھے یہ پرچہ عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وہ موقع کی بات تھی اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، تو اللہ کو منظور تھا، میری زبان سے نکلا، اللہ نے اس کو پورا فرما دیا اور اب وہ موقع نکل چکا ہے، اب یہ پرچہ میں نہیں بیچ سکتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب بھی اس نوجوان کا تذکرہ کرتے یا ذکر چھیڑتا تو آپ رو پڑتے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے۔ میرے پیارے سامی بھائیوں، یہ ایمان افروز واقعہ اپنے جلوں میں بے شمار عبرت کے موتی لیے ہوئے ہیں۔ اول تو یہ بات کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا اختیار کیسے مل گیا کہ واہ وہ چاہیں تو جنت کا پرچہ لکھ کر دے دیں، یہ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ حدیث پاک ضرور پڑھی ہوگی اور بالکل یعنی کہ مستند حدیث ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو دروازوں سے دور کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات ضرور سچی کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب شان ولایت ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی بھی اپنی اپنی شانیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چونکہ پہچان نہیں ہوتی اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ پہچان نہیں پاتے، اور بعض اوقات گدڑی کا لال ہمیں مل بھی جاتا ہے لیکن ہم اس کو مطلب یعنی کہ قدر نہیں کرتے۔ جیسے یہ حدیث میں فرمایا کہ بکھرے ہوئے بال ہوں گے، پیون لگے کپڑے ہوں گے، بالکل یعنی کہ ہمیں لگے گا یہ کہاں سے آ گیا، اور اس کو ہم لوگ ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ بعض اوقات چار آنکھوں والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی ہمیں شریعت کا پابند شخص ملے اس کے ساتھ بے ادبی اور مطلب یعنی کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کا ادب نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی اور اس کی توہین سے بھی بچنا چاہیے، کہ بعض اوقات اس کی توہین بھی آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسے کہ یہ واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بارش تھم چکی تھی اور راستے پر کیچڑ بکھرا ہوا تھا، ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس اپنے راستے پر جا رہا تھا، ایک گلی سے جب وہ گزر رہا تھا تو اس فقیر کا پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا جس سے کیچڑ اڑی، تو قریب ہی ایک طوائف اور اس کا یار بیٹھے ہوئے تھے، کیچڑ طوائف کے کپڑے پر جا کر پڑی تو اس کے یار کو بڑا غصہ آ گیا، وہ اٹھا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ ایک تماچا اس فقیر کے رسید کر دیا۔ فقیر آگے گزر گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا تھا، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری قدرت بھی کیا خوب اور تیری بے نیازی کے صدقے جاؤں، ابھی تو تو نے مجھے گرم گرم دودھ کا پیالہ پلوایا تھا، کیونکہ کسی نے اس کو دودھ کا پیالہ بھی پلایا تھا، گرم گرم دودھ کا پیالہ پلوایا تھا اور ابھی تماچا ملا، یا اللہ تو جیسا کرے ویسا اسی میں راضی ہوں، رضائے مولا اعظم اولا۔ کچھ روز کے بعد وہ فقیر اسی گلی سے گزرا، لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے بابا آپ تو بڑے جلالی ہو، کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا، آپ کو اس شخص نے تماچا مارا تو آپ نے اس بیچارے کو ایسی بد دعا دی کہ وہ کچھ ہی دیر کے بعد جب کوٹھے پر چڑھا اوپر تو اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا اور وہ مر گیا۔ تو اس فقیر نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، ہوا یوں کہ میرے پاؤں سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر گرا، تو طوائف کے یار کو ناگوار گزرا، اس نے مجھے چاٹا مارا تو میرے یار کو ناگوار گزرا، اس نے اٹھا کے پھینک دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ میری بات سمجھ گئے کہ یہ گدڑی کے لال ہوتے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہمیں شناخت عطا فرمائے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک طرف تو شان ولایت اس واقعے سے جھلکتی ہے، دوسری طرف ان اولیاء اللہ کا درد دین ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت دین کے لیے کڑتے رہتے ہیں، اپنے اندر اندر جلتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مطلب دین سے اتنا دور جا رہے ہیں اور دنیا کے معاملات میں اس قدر منہمک ہیں، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ان کو بالکل یہ حدیثیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ جل مجدہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نے کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ دنیا بارگاہ احدیت میں عرض کرے گی یا اللہ مجھے اپنے کسی ادنا بندے کو دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دور ہو ذلیل، میں نے اپنے بندوں سے تجھے دنیا میں بھی دور رکھا تو کیا اب میں تجھے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ گویا نیک بندوں کو دنیا سے دور رکھتا ہے، دولت سے دور رکھتا ہے، سرمایہ سے دور رکھتا ہے، کہ دولت اور دنیا کی الفت میں پڑھ کر انسان اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، مال و دولت
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نعمت اسی وقت ہے کہ جب کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نعمت جس کو مل جاتی ہے وہ بیچارہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بھاری اکثریت اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اس نعمت کی ناشکری ضرور کرتے ہیں اور اس نعمت کی فراوانی کے سبب گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھ کر دیکھیں تو جس کو بھی دیکھیں وہ دنیا کی دولت سے آپ کو دور بھاگتا ہی نظر آئے گا۔ انہی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، جو جھگیاں تھیں وہ جل اٹھی، آپ کا مکان جو تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا، تو آپ نے اپنا مسلح، عصا، لوٹا اور قرآن مجید کا جو نسخہ تھا وہ لیے، چھلانگ لگا کر باہر آئے اور لوگوں نے تعزیت کرنا شروع کی، حضرت آپ کا مال جل رہا، آپ کا مال جل رہا، آپ نکالتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جو مال تھا وہ تو میں، یہ رہا میرے ساتھ، یہ قرآن شریف، یہ میرا تھا، یہ میرا مسلح، یہ میرا لوٹا، باقی جن لوگوں کے مال تھے وہ بےچارے مال سمیٹنے میں لگے ہوئے، میرا مال نہیں تھا، میرا آ گیا۔ تو مال تھوڑا ہوتا ہے تو آدمی آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، تو ان کو فکر ہی نہیں تھی، اور جن کا مال ہو ان کو فکر زیادہ ہوتی ہے۔ مثال آپ کو دوں میں، اب میرے سے کنگال آدمی چلا جا رہا ہو جس کی جیب میں 12 روپے ہوں، مثال ہے 12 روپے، اور دوسرا کوئی مطلب بریف کیس لے کر مالدار جا رہا ہو جس کی بیگ میں 12 لاکھ روپے ہوں، میری بھی جیب کٹ جائے اور اس کا بریف کیس بھی کوئی چھین جائے، آپ بتائیے صدمہ کس کو زیادہ پہنچے گا؟ 12 روپے والے کو کیا صدمہ پہنچے گا؟ 12 روپے تو کوئی بھی دے دے گا، بڑی آسانی سے دے گا۔ اگر خالی منہ بنا کر میں کہوں نا میرے 12 روپے نکل گئے تو شاید کوئی محبت میں آ کر 50 روپے دے دے، اور وہ روتا ہوا کہے کہ میرے 12 لاکھ روپے کو چھین گیا، تو اول تو پولیس اس کو مار مار کے لمبا کر دے گی کہ تو نے اسٹنٹ کیا۔ آپ کو شاید یہ چکر نہیں پتا، وہ نوکر جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ڈاکو لوٹ گئی ہے، تو بڑی ان کی ٹھکائی ہوتی ہے اور ان کو اگلوایا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اگل بھی دیتا ہے کہ ہاں میں نے مطلب یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، لٹے اٹھے نہیں میں خود لٹے رہا ہوں، تو یہ چکر ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے جیب میری کٹی، اس کا بھی بریف کیس چھینا گیا، لیکن مصیبت میں وہ پڑ گیا جس کے پاس 12 لاکھ روپے۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا اس سے وہ مال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ سفر کو لے لیں، کوئی سفر کرتا ہے تو جس کے پاس کم مال ہے اس کو اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ بڑا پھنستا ہے۔ آپ مطلب مسافری کو دیکھ لیں، اب بائی ایئر آپ کو جانا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، اب آپ ہیں بالکل مطلب یعنی کہ سیدھے سادھے آدمی ہیں، دنیا سے محبت نہیں، تو آپ کے ساتھ ایک بریف کیس ہوگا جس میں مطلب یعنی کہ 2 جوڑی کپڑے ہوں گے، 2-4 تحفے تحائف ہوں گے دوستوں کو دینے کے لیے، یہ ہلکا پھلکا 2.5 وزن کا بریف کیس ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، کسٹم میں بھی فوراً اوکے ہو جائیں گے، دیکھا کھول کے اوکے رائٹ چلے جائیں گے، یہ اٹھا کر آپ لے، اور میرے جیسا جو دنیا دار ہوگا تو یہ بڑے بڑے گٹھڑ باندھے ہوں گے، مان گئے، اب وہ پسینے پر پسینے آ رہے ہیں، کسٹم میں ہوگا کیا، اب بڑی مشکل سے لے دیے دیے بغیر تو میرا مال نکلتا نہیں، تو میں نے یہ رشوت دی، مال تھا تو رشوت دینی پڑی، اب اندر گیا تو یوں میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہوں، لگیج کرایا تو پھر مطلب دل اونچا نیچا ہو رہا ہے کہ یہ لگیج میں نے کرایا ہے، پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے، کبھی کبھی لگیج میں بیگ غائب ہو جاتا، بڑی پریشانی۔ اچھا پھر جہاں گیا وہاں جب کسٹم میں پہنچا تو وہاں بھی یہی حالت، پسینے چھوٹ رہے، اب کیا ہوگا، اب تو اتنی ڈیوٹی مانگیں گے اتنی ڈیوٹی مانگیں گے، اور دل چونکہ میرا سیاہ ہے، میں مال بہت سمیٹا ہے میں نے، ٹھیک ہے مال کی محبت ہے تو کچھ اور مال دے دیں گے، اب ڈیوٹی تو وہ بنائیں گے ہزاروں میں، اور میں نے سینکڑوں کے وہ 2-4 لال نوٹ دیے اور چلتا بن رشوت۔ پھر اس کو اب لے کر میں ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہوں، ٹیکسی ملے یا کوئی مطلب ہے نہیں، کہ یہ سامان جو ہے مال یہ وبال، پھر کسی نے چھین لیا، کہیں گم گیا، میرا بیگیج پھٹ گیا، اس میں تھوڑا مال تھرک گیا، کسی نے سرکا لیا، تو یہ ساری مطلب یعنی کہ مصیبتیں جس کے پاس کثیر مال ہے اس کو ہوتی ہیں، اور اگر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، جس کے پاس ہلکا مال، کم مال ہوگا وہ آسانی سے چھٹے گا، اور جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ مطلب قیامت کے دن بھی حساب کتاب میں پھنسے گا۔ جیسے کہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کا انتقال ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے 50 صحیفے رکھ دیے، 50 صحیفے 50 بڑے بڑے پرچے یا کتابیں میرے آگے رکھ دی گئیں، اور اس میں سارا میں نے جو لین دین کیا تھا نا اس کا حساب، آپ چوپڑے جو بناتے ہو نا، یہ مطلب یعنی سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہم لوگ لکھتے ہیں، और डेबिट क्रेडिट का जो कुछ खाता है वो भी हम लिखते हैं, इतना नकद आया, इतना उधार गया, और इसने इतने दिए, उतने दिए, ये बिका, आज वो बिका, पूरा हम हिसाब किताब करते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, समझे। इसमें घपले भी करते जाते हैं, ऑडिट वगैरह जो हम कराते हैं, समझे, तो वो घपले भी होते हैं टैक्स की चोरी के। तो ये सारे सहीफे जो हैं ये कयामत के दिन पढ़ने पड़ जाएंगे, और जो मजदूर है उसको इतना हिसाब नहीं होगा जितना, मतलब यानी कि व्यापारी को होगा जाहिर, तो जो जितना बड़ा व्यापारी होगा उतना उसको कयामत के रोज हिसाब भी ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो दुनिया में जो मालो दौलत रखता है वो काबिल रश्क नहीं है, लोग उस पर रश्क करते हैं, वो काबिल रश्क नहीं, ईमान से वो तो काबिल रहम है कि ये बेचारा कयामत के रोज जब सूरज मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, ये सारा हिसाब पढ़कर सुनाएगा किस तरह, ये कैसे पढ़े। खैर, ये रहम तो करने वाले अब मजारों में चले गए, मैं तो ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ कि वो काबिल रहम है, लेकिन अब कोई रहम नहीं करता, बल्कि अब तो हरेक इस बात का शाइक है, कोशा है, बल्कि वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि किसी तरह मैं मालदार बन जाऊं, किसी तरह मैं दौलत बन जाऊं, और मेरे हाथ में बहुत सारा सरमाया आ जाए, और मैं ये चमकीली कार ले लूं, बंगला ले लूं, बाग लगवा लूं, खेत के लिए जमीन ले लूं, प्लाट ले लूं, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये मेरा मंसूबा वो मंसूबा। और आपको मालूम है कि सेठ जी को फिक्र थी 21 के दस्तक कीजिए, माता पहुंची के हजरत जान वापस कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया जो है ये गुजश्तनी और गुजाश्तनी है, इसमें कभी कोई आने वाला ऐसा नहीं आया जो कयामत तक रहेगा, सबको इस दुनिया से जाना पड़ता है। मैं आपको एक शायर के चंद अशआर सुनाता हूँ, इसने बहुत ही मतलब पुरानी जबान में बड़ी प्यारी नसीहतें की हैं। शायर कहता है, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, हुएगा एक दिन मुर्दार ये कीड़ों ने खाना है, अजल के रोज को कर याद कर सामान चलने का, जमी के फर्श पर सोना है ईंटों का सराना है, न बेली हो सके भाई न बेटा बाप ते माई, तो क्यों फिरता है सौदाई अमल ने काम आना है, फरिश्ता रोज करता है मुनादी चार कोटों में, महल्ला उचिया वाले तेरा गोरी ठिकाना है, अजीजा याद कर वो दिन जो मलकुल मौत आवेगा, न जावे साथ तेरे को अकेला तूने जाना है, जहाँ के शगल में शागिल खुदा की याद से गाफिल, करे दावा के ये दुनिया मेरा दाइम ठिकाना है, गुलाम एकदम न कर गफलत हयाती पे न हो गुर्रा, खुदा की याद कर हरदम के जिसने काम आना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये शायर नसीहत कर रहा है, कह दिल गाफिल न हो कि अचानक तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाएगा, और ये तेरे ले लाते बाग तुझे काम नहीं आएंगे, तुझे तो जमीन के अंदर उतार दिया जाएगा, और ये तेरा नाजुक बदन के जो आज फूलों के सेज पर सोता है, आज किस तरह में स्पंज के गद्दों पर सोता है, ये तेरा नाजुक बदन जो स्पंज के गद्दों पर सोता है, ये कीड़ों और मकोड़ों की गिजा बन जाएगा। और एक रिवाज में आता है कि कब्र का कीड़ा जो बदन को काटेगा वो इतना खौफनाक है कि अगर वो जबल अबू कुबैस को डंक मार दे। ये मक्के मुकर्रमा में हरम शरीफ के बाहर पहाड़ है, और ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, तो ये जबल अबू कुबैस पर ये कीड़ा डंक मार दे तो जबल अबू कुबैस उस डंक के जहर की असर से, जहर की तासीर से जलकर राख का ढेर हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे ये नाजुक बदन जो आज इस स्पंज के गद्दों पर सोते हैं, नर्म नर्म गदेलों पर आराम करते हैं, कल ये कब्र में जरूर जाएंगे, और अगर अड्डा नाराज हो गया और अजाब हो गया, कीड़े खा गए तो क्या करेंगे। चल के रोज को कर याद कर सामान चलने का, यानी मौत के दिन को याद कर और उसकी तैयारी कर के तुझे कब्र में सुनाया जाएगा, और ईंट तेरा सराना होगा, कोई नर्म तकिया तुझे नहीं मिलेगा, और ना तेरा भाई ना तेरा बेटा ना तेरा बाप ना तेरी माँ, कोई तेरे वहां काम नहीं आएगा, तो फिर तू क्यों गफलत की नींद सो रहा है, होशियार हो जा कि तुझे तेरे नेक अमल ही काम आएंगे। और शायर कहता है कि फरिश्ता रोजाना चारों तरफ یہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اونچے اونچے محل بنانے والوں، ان قریب قبر تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ اور یہ سبھی جانتے ہیں، بڑے بڑے محل جنہوں نے بنائے، بڑے بڑے شہر آباد کیے، لہلہاتے باغات چھوڑ کر، سر سبز و شاداب اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر ہر شخص دنیا سے چلا اور زمین کے اندر سمایا، اور کوئی خواب میں نہ رہے کہ میں بوڑھا ہو کر مروں گا، روزانہ نوجوان مرتے۔ آج کے اخبار میں بھی تھا کہ ایک نوجوان لڑکی 14 سال جس کی عمر تھی، لاہور میں بیچاری دودھ گرم کر رہی تھی کہ دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا، آگ سے وہ جل کر مر گئی، اللہ مغفرت۔ ایک اور عورت کا بھی تھا کہ وہ چولہا پھٹ گیا، بیچاری آگ میں جل کر مر گئی۔ ایسے روزانہ ہم واقعات سنتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اب سوچو تو صحیح کہ پھر ہوگا کیا۔ یہ بھی ایک اخبار میں خبر تھی کہ ایک سیاسی جلوس جا رہا تھا تو ٹرین کی چھت پر 2 آدمی چڑھ گئے وہ سیاسی لیڈر کو دیکھنے کے لیے، تو ان بیچاروں کے سر جو تھے اوور ہیڈ جو پل ہوتے ہیں ان سے ٹکرا کر وہیں بیچاروں نے دم توڑ دیا، فرق چڑ گئے ان کے سر۔ اب بتائیے کہ موت تو روز آ رہی ہے، اب ان بیچاروں کے لیے مرنے کے بعد اب کیا صورت ہے، وہ ہوں گے ان کے اعمال۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک دم یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی اور اچانک ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ کوئی غسال کو بلانے کے لیے دوڑ رہا ہوگا، کوئی کفن سی رہا ہوگا، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، غسل دیا جائے گا، کفن میں لپیٹا جائے گا اور ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں لے چلیں گے۔ ہم لاکھ چلائیں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمیں نہیں بچا سکتے۔ پیارے بھائیوں، پھر قبر میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اے بے نمازی بھائیوں، یاد رکھو، اگر ہم نے نمازوں کو برباد کیا، اگر ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، تالیاں بجاتے رہے اور میرے پیارے بھائیوں ماں باپ کو ستاتے رہے، اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہ دی، اگر رب ناراض ہو گیا تو قبر بھینچ دے گی، پسلیاں توڑ پھوڑ دے گی، قبر میں آگ ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اجدہے ہوں گے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، پھر جب قیامت ہوگی اور اب بھی اگر اللہ ناراض ہے تو میں آؤ آپ کو اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں۔ 22 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جب ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، یعنی وہ افسوس کرتے ہوں گے جب ان کے منہ کو آگ میں الٹ الٹ کر تلا جائے گا۔ اے بے نمازی بھائیوں، غور سے سن لو، اے شراب پینے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے ویڈیو گیمز کھیلنے والوں اور ایسے گیمز چلانے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے گانے کی کیسٹیں سننے والوں اور گانے کی کیسٹیں بیچنے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے ویڈیو کیسٹیں چلانے والوں اور ویڈیو کیسٹیں بیچنے والوں، کرائے پر بیچنے والوں تم بھی غور سے سن لو، اے گانوں کے شائقین، اے فلم و ڈراموں کے شائقین، اے ٹیبل فٹ بال کھیلنے والوں، اے پتنگ اڑانے والوں، اے گالیاں بکنے والوں، گالی گلوچ کرنے والوں، مسلمانوں سے اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والوں، مسلمانوں کو لڑوانے والوں، آپس میں اے میرے بھائیوں اپنے دوسرے بھائیوں کے دل دکھانے والوں، دکان مکان جلانے والوں، لوٹنے والوں، سب غور سے سنو، اگر پروردگار ناراض ہو گیا، اگر اللہ کا غضب نازل ہو گیا تو قیامت کے دن پوزیشن یہ ہوگی، حالات یہ ہوں گے کہ جب ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کا حکم مانا ہوتا اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے، اس کا عذاب نازل ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ کر پکڑ لے، ہاں ہاں اس سے پہلے کہ ہمیں بستر پر ڈال دیا جائے، ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، ابھی بازوؤں میں قوت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، جسم میں توانائی ہے، بھاگنے دوڑنے کی سکت ہے، آؤ میرے پیارے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کیے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ بڑا مہربان ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو وہ بخش دیا کرتا ہے، لیکن کوئی آئے تو اس کی بارگاہ میں جھکے تو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، وہ تو اپنی راہ میں بلاتا ہے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان اللہ کے احکام سے روح گردانی کرتا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پاکیزہ اور میٹھی میٹھی سنتوں پر فیشن کو ترجیح دیتا ہوا عملی طور پر نظر آ رہا ہے. سنتوں سے وہ دور بھاگتا ہے, فیشن کو اپناتا ہے. اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بلاتے ہیں لیکن مسلمان سینما گھر میں جاتے ہیں. اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے ہمیں روکتے ہیں لیکن مسلمان گناہوں میں مزے لیتے ہیں. اے میرے پیارے بھائیوں, آپ خود انصاف سے کام لیجئے کہ کیا کوئی خواب میں کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت پر خوش ہوا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. تو میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں نے ان دنیا کی نعمتوں کو خواب سے تعبیر کیا کہ دنیا کی نعمتیں خواب کی طرح ہیں. جیسے ہی موت آئے گی, آنکھ بند ہوتے ہی حقیقی آنکھ کھل جائے گی اور یہ سارا خواب ہمارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور جو کچھ ہم نے اس خواب میں غلطیاں کی ہوں گی, جو کچھ ہم نے انگریزی فیشن پر عمل کیے ہوں گے, جو کچھ گناہ کیے ہوں گے, اگر رب ناراض ہو گیا تو ہمارا پھر معاملہ بڑا کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے. ایک بزرگ سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ عقل کتنی کمزور ہے, عقل کتنی کمزور ہے کہ دھوپ کے بدلے سایہ تو تلاش کرتی ہے. دیکھیں دھوپ میں, گرمی ہو تو دھوپ میں کوئی نہیں رہتا, اگر چھت نہیں ملی تو چھتری کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے, سائڈ پہ آ جاتا ہے. کسی طرح بھی عقل جو ہے وہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ تلاش کرتی ہے, لیکن یہ کتنی نادان عقل ہے کہ جہنم کے مقابلے میں وہ جنت کو پانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. دیکھیے کتنی نادانی. دھوپ اس سے بچنے کے لیے تو ہم سایہ تلاش کریں, حالانکہ دھوپ اتنی خوفناک نہیں جتنی خوفناک جہنم کی آگ. ایک بزرگ عموماً روتے رہتے تھے, جب کوئی پوچھتا کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے کہ اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے گناہوں کی سزا میں گرما گرم پانی میں غوطہ دیا جائے گا, گرم کھولتے ہوئے پانی میں حمام کے تجھے غوطہ دیا جائے گا تو میں خون رو کہ میں گرم پانی میں غوطہ کیسے لگا سکتا ہوں, کھولتے ہوئے پانی میں تو اس کو انگلی بھی نہیں ڈال سکتا, میں اس میں غوطہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو اے میرے بھائیو, اگر مجھے گرم پانی میں غوطہ لگانے کی بھی سزا ملے تو میں مر جاؤں, تو اب میں کیوں نہ رو کہ اگر میں نے گناہ کیے رب ناراض ہوا تو جہنم کی آگ میں غوطے دیے جائیں گے, میں اس لیے روتا ہوں. واقعی ان کی سوچ. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے معصوم نبی ہیں, لیکن خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی دھوپ میں جب آپ تشریف رکھتے تو رونے لگتے اور فرماتے کہ اس کو یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی تو قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہو. آج میرے بھائیوں, دھوپ کا علاج ہمارے ہاتھوں میں, ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, پنکھا ہے, ایئر کنڈیشنر ہے, بوتلیں ہیں, گنے کا رس ہے, مختلف فروٹوں کے جوس ہیں, ہر طرح سے ہم مطلب برف کے ذریعے گرمی کو مطلب انہیں دور کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت ہمارا کیا انجام ہوگا اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا, اگر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں پائمال کرنے کے سبب اگر محبوب کے جھنڈے تلے جگہ نہ ملی تو کیا کریں؟ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے, من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی, جو میری سنت کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے میری شفاعت حرام ہوگی. تو میرے بھائیوں, اگر نعوذ باللہ ہم اپنی داڑھی مبارک کو ضائع کر کے انگریزوں کی طرح شکلیں بنا کر, انگلش بال رکھ کر, پینٹ کے اندر قمیض ڈال کر, گلے میں عیسائیوں کا پھندا لٹکا کر اگر اس ہولیے میں اس دنیا سے چلے اور اگر پیارے حبیب ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کریں. مسلمان, میری بات پر ناراض نہ ہو, میں تجھے تیری مسلمانی یاد دلا رہا ہوں کہ آج تجھے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگ پاتا کہ تو کون ہے. یہاں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں محلے میں رہتا ہے, نماز میں بھی آتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن اگر اسی حلیے کے ساتھ تو باہر چلا جائے تو تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ تو مسلمان ہے. تو ہے کیا, تیرے کو دیکھ کر پتا نہیں چلتا. یہ آپ کو ضرور مذاق لگتا ہے لیکن یہ مذاق نہیں, یہ حقیقت کہ آج مسلمان اپنا حقیقی حلیہ, اپنا حقیقی لباس, اپنی حقیقی وردی کو ضائع کر چکا. ہر ملک کا باشندہ آپ کو اپنے حقیقی مطلب حلیے میں ملے گا، لیکن اس مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس نے دوسروں کا حلیہ اپنا لیا، اور آج وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسٹ اگر گھر میں سناتے ہیں گھر والے بند کر دیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں، کہ گانے کی کیسٹ لگا تو ہم سنیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور اس قدر اسلام سے بظاہر بیزاری نظر آ رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ یہی ہمارا حال ہوا تو آگے ہمارا کیا انجام ہوگا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح منہ دکھائیں۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ آیات مقدسہ تلاوت کی، جس میں ہمیں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ اگر مرنے کے بعد رب کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کی آگ میں الٹ الٹ کر منہ تلے گئے تو افسوس کے ساتھ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ رسول کا حکم مانا ہوتا۔ مزید اسی 22 پارے کی 5 رکوع کی آیات میں تلاوت کرتا ہوں، اور وہ مزید کیا کہے گا، وقالوا ربنا الا تعنا الا تعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فضلونا السبيل، اور کہتے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ذرا والدین کی اجازت لے لیں گے پھر داڑھی رکھیں گے۔ اللہ کا حبیب حکم دے رہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، حکم دے رہا ہے میں اپنے افسر سے اجازت لے لوں گا، اپنے سیٹ سے، اپنے باس سے اجازت لے لوں گا۔ تمہارا باس کون ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب کے حکم کے خلاف وہ حکم دے اور تم مانوی لوگ ہیں؟ کم از کم پوچھ کر اس طرح کی بربادی کیوں مول لیتے ہو؟ مزید کیا کہے گا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ دیکھو ماں باپ کی محبت قربان ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی محبت قربان نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ اسی وقت اطاعت کیے جائیں گے جب وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کہیں گے، جو بات وہ شریعت کے مطابق کہیں گے اس کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو ہم سخت مجرم ہیں، اور جہاں وہ شریعت کے خلاف حکم دیں گے وہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شریعت شریعت، اللہ رسول کا حکم ساری مخلوق کے حکم پر مقدم ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مہربانی کر کے خوب خوب غور کیجئے کہ اس دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے۔ کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے رات کو سوتے وقت، مگر بیٹھے بیٹھے ورنہ فوراً نیند آ جائے گی، آپ غور کریں کہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اتنی جو زندگی ہماری گزر گئی وہ کیسی گزری، اور اب ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اس طرح جب آخرت کی فکر میں، غور میں ہمارے جو لمحات گزریں گے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک ایک لمحے کا ثواب جو ہے ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ ملے گا۔ گھڑی بھر کا غور و فکر، حدیث پاک میں مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک گھڑی کا فکر ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، تو یہ ثواب بھی ملے گا، ایک سوچ بھی بنے گی، سوچنے کی عادت ڈالی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری اور اب کیا ہوگا۔ یہ ساری رنگینیاں تو یہیں رہ جائیں گی، میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، میری ماں بھی چلی گئی اگر چلے گئے ہوں، میرا جوان بھائی بھی تو دنیا سے چلا گیا، جس کا چلا ہو، جس کی جوان بہن گئی ہو وہ اس کو سوچے یا بیچاری کا کیا ہوگا، کیا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ دادا دادی تو کسی کسی کی زندہ ہو، پردادا پردادی تو شاید ہی کسی کی۔ تو اپنے بڑوں کو سوچے، غور کریں، اپنے دوستوں کو سوچے، بڑے بڑے پہلوانوں کو سوچے، جو وزیر مرتے ہیں ان کا سوچے، جو افسر مرتے ہیں ان کا سوچے، جو پہلوان اور جو باکسر وغیرہ مرتے ہیں ان کا بھی سوچے کہ ان کا جب یہ حشر ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر نام لے بھی لیا تو رسمی طور پر، کسی نے دوست تعریف کے طور پہ نام لے لیا اور میرے ساتھ تو وہ عبرت کے لیے نام لے لیا کہ پاکستان کے نامور پہلوان تھے، بےچارے اب بہرے اپنی قبر میں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اپنی دشمنی نہیں، ہم تو عبرت کے پھول چن رہے ہیں کہ ہمیں عبرت مل جائے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری یہ دکانیں، ہمارے یہ لہلاتے باغ، لہلاتے کھیت، ہمارے پروجیکٹ جو بڑے بڑے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، چمکیلی کاریں اور کھیل کود کا سامان اور ساری آسائشیں اس دنیا میں پڑی رہ جائیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو کام آنے والا ہے اسی کو مطلب یعنی کہ ساتھ دیں، اسی کی بات مانیں اور اسی کے راستے پر چلیں، یقیناً اللہ کی ذات کام آئے گی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کام آئے گی۔ تو کیوں نہ اس مختصر ترین زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلا جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ نیک بھی اس دنیا سے جاتا ہے، گناہ گار بھی اس دنیا سے جاتا ہے، وزیر بھی اس دنیا سے جاتا ہے، فقیر بھی اس دنیا سے جاتا ہے، سب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا چیز مرنے کے بعد کام آتی ہے اس کو دیکھ لیجئے اور اسی کو جمع کرنے میں لگ جائیے انشاءاللہ، اگر اس کی ہم کوشش کرتے رہیں گے اور اگر رکاوٹیں اور مجبوریاں آئیں بھی اور ان پر اگر ہم نے صبر کیا تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ جیسے عموماً والدین اولاد کو روکتے ہیں سنتوں سے، تو اس پر صبر کریں۔ اب اولاد بھی بعض اوقات بڑی منہ چھوٹ ہوتی ہے، وہ ماں باپ سے لڑ جاتی ہے، پھر وہ گالیاں بکتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو اس سے بات نہیں بنتی، اس سے اور بھی مطلب انہیں کہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو آپ صرف اپنے مطلب انہیں کہ آنکھوں سے اظہار کریں، اگر کوئی سختی کر دی سیٹھ نے، باپ نے، کسی نے بھی، تو آپ آنکھوں سے اظہار کر دیں، اگر غصہ آتا ہے تو رو کر اس کا اظہار کر دیں اور منہ پر مدنی لوک لگا لیا کریں۔ آپ زبان کھولتے ہیں بات خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور ایک کہاوت بھی ہے ایک چپ سو کو ہرائے۔ تو آپ چپ رہیں گے، آنکھوں سے جواب دیں گے رو رو کر، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اگلے کو رحم آ جائے گا کہ نہیں اس کو باولے کتے نے نہیں کاٹا، اس کے دل میں ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ داڑھی پر مطلب انہیں کہ ڈٹا ہوا ہے، امام شریف پر یہ مصر ہے اور یہ نمازوں کے لیے پابندی سے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، یہ رات کو تہجد میں جاگنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، لیکن نہیں، کوئی بات ضرور ہے۔ پھر وہ انشاءاللہ آپ پر شفقت کریں گے، اور جب وہ شفقت کریں گے تو ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک نوجوان گھر میں لڑ کر اپنے گھر سے بھاگ گیا، سندھ کے کسی شہر کا واقعہ، وہ بھاگ گیا، گھر والوں نے مجھے ہی کوسنا تھا۔ جو بھی لڑکا کبھی گھر سے لڑ کر کوئی 19-20 ہو جاتا ہے تو مجھے ہی کوستے ہیں، الیاس قادری نے تجھے یہ سکھایا۔ حالانکہ الیاس قادری بیچارہ تو قوم سے ویسے ہی چھپا رہتا، سب کو پتا ہے کہ میں تو نپٹ ہی نہیں سکتا اس قوم سے، بھاگ جاتا ہوں دروازے سے باہر، لیکن بار وہ الیاس قادری نے تجھے یہ سکھایا، بس ایک ہی بات۔ تو وہ بھی ماں باپ مجھ پر بگڑے ہوئے تھے، باپ ڈھونڈتا ہوا کراچی آیا، اور وہ بقول اس کے وہ خود بگڑا ہوا تھا مجھ پر، اس نے خود بتایا سر وہ بگڑا ہوا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی وہ جمعرات کو ڈھونڈنے آیا اپنے بچے کو، تاکہ وہ اپنے بچے کو بھی ڈھونڈے، دو باتیں مجھ سے بھی کرے کہ تم نے ہمارے لڑکے کو بگاڑ دیا۔ لیکن جب وہ بیٹھا یہیں تقریباً میرے قریب ترین ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، 150 آدمی چھوڑ کر، تو وہ بیٹھا ہوا تھا بھنڈاتا ہوا، لیکن اللہ کی شان دیکھی، اس نے خود اپنے تاثرات بیان کیے کہ میں آیا تھا تو جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ پر بہت بگڑا ہوا تھا، آپ کے بارے میں میرے اندر بہت بغض و انات تھا، لیکن اب میں نے دیکھا کہ اس شخص کو میرے لڑکے سے کیا واسطہ ہے، اس کے پیچھے تو ہزاروں مرتے ہیں، یہ خود جان بچانا اس کے لیے مشکل ہے، تو میرے لڑکے کو اس نے کیوں بھگانا ہے ماں باپ سے، اور یہ تو بات کرتا ہے دین کی اور قرآن سناتا ہے، تو قرآن سنانے والا، دین بتانے والا بھی ماں باپ سے لڑا تو نہیں سکتا۔ خیر اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے بقول اسی نے خود ہی کہا، اسی دن سے اس نے پانچوں وقت خود نماز شروع کر دی، الحمدللہ اسی دن سے اس نے داڑھی بھی رکھی۔ کہاں وہ مجھ سے لڑائی کرنے آیا تھا، کہاں اس کو اپنوں نے شیطان سے لڑوا دیا، شیطان کو اس نے پٹک نہیں ماری، الحمدللہ اس نے داڑھی رکھ لی۔ کل تک اپنے لڑکے سے اس کو اختلاف تھا کہ اس نے داڑھی کیوں بڑا، یاد خود الحمدللہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو میں تو اپنے بھائیوں کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لڑنے الجھنے کی تو بالکل ہی نہ کوشش کریں ماں باپ کی، ان کو اگر ممکن ہو پیار سے محبت سے موقع دے کر کیسٹ سنا دیں، کسی بیان کا کیسٹ سنا دیں، جب موڈ میں ہو تو پیار سے کہا دے آج ابا آپ کو سننا ہوگا، ماں تم آج سنی لو، میری بات رکھ لو، میرا دل نہ توڑو، اس طرح آپ ان کو بیان سنا دیں۔ بیان سن کر کئی ماں باپ الحمدللہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان برسوں سے آتا تھا، اس کی ماں داڑھی رکھنے نہیں دیتی، آخر اگر ایک بار میں نے دیکھا کہ یار آپ تیری ماشاء اللہ داڑھی آ گئی، مبارک ہو بھائی، تو اس نے بولا بس کرم ہو گیا، آخر ماں رکھنے نہیں دیتی داڑھی، تو میں نے اس کو وہ قبر کی پکار جو بیان وہ ماں کو سنا، اس نے کہا میں تجھے کچھ نہیں بولتی تو رکھ لے، اس نے داڑھی رکھ لی۔ تو یہ کتنے سال سے والدہ سے فائٹ کر رہا تھا، تو وہ بیان نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ تو اس طرح مطلب اگر آپ سمجھائیں گے تو بیان آیتیں ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، اس طرح امید ہے کہ اگر نصیب میں نہیں ہوئی تو آپ کو بتایا سرکار نے، ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو تبلیغ فرمائی، ابو لہب کو تبلیغ فرمائی، ان بدنی نصیبوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ تو خیر یہ تو مسلمان ہیں، وہ تو تھے ہی کافر، یہ مسلمان ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سمجھ لیں گے، آج نہیں تو کل سمجھ لیں گے۔ آپ ان کے لیے رو رو کر دعا مانگا کریں، لیکن ان کے سامنے بھی نہ روئیں کہ ان کے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا دعوت اسلامی نے اس کو پاگل کر دیا، روتا ہے، انہیں پلے نہیں پڑتا، پر رونا ہے تو اس وقت روئیں کہ جب جیب کٹ جائے آپ کی، یا آپ ایگزام میں آپ کا پرچہ خراب جائے جب روئیں، ٹھیک ہے. باقی اللہ کے لیے، دین کے لیے، اس کے حبیب کے عشق میں اگر رونا ہے تو چپکے چپکے رو لیا کریں، ماں باپ کی سمجھ میں شاید فی الحال یہ نہ آئے. جب آہستہ آہستہ جب آ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ رونے میں آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین و ایمان سلامت رکھے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پر گامزن کرے کہ آج امت مسلمہ بدقسمتی سے، سنتوں کے راستے سے ہٹتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، مطلب ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے. جتنے اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک بنا دے، اور ہمارے لسانی اور جو قومی جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دور ہو جائیں، اور ہم مل جل کر اللہ کے دین کا کام کریں. ٹھیک ہے، دنیا کا بھی آپ کام کریں، حلال روزی کے لیے منع نہیں. جیسے کہ آپ کوئی سوچے کہ بھئی یہ تو روزی کمانا ہی منع نہیں، میں تو یہ حدیث بارہ سناتا ہوں اور اسی لیے سناتا ہوں کہ اگر کوئی نیا آیا اس کو وسوسہ نہ جائے. آپ نے رٹ بھی لی ہوگی، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یہ تبارانی شریف کی حدیث ہے کہ روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب. تو بہر قدر ضرورت حلال روزی کمائیں، کس نے آپ کو منع کیا. بے شک اپنے رہنے کے لیے شریعت کے مطابق آپ مکان بھی حاصل کریں، اس میں مکان تو چاہیے ظاہر ہے سر چھپانے کے لیے، اس کی منع نہیں. وہ امام مالک کا ایک واقعہ تھا جو میں نرد کر دیا کہ واقعی لمبے لمبے پروجیکٹ بنانے کی بجائے اگر جنت کے محل کی تعمیر کی طرف اگر توجہ دی جائے تو یہ زیادہ مفید ہے کہ یہ جو مضبوط ترین ہم مکان بنا رہے ہیں کنفرم ہے کہ ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو کنفرم. اس میں مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ خود مر کے آزما لینا، وہ آپ کے دشمن ہو سکتا ہے، اس میں آباد ہو سکتا ہے. آپ کے مرنے کا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اپنے دوستوں کو لے کر اس میں تاش کھیلتا رہے، ویڈیو کیسٹ چلتے رہے، کیونکہ آپ نے تربیت تو بدقسمتی سب دی کم ہے. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ لے کر شراب کی محفلیں گرم کرے. کوئی بعید نہیں کہ آپ جو پکے مکان بناتے ہیں اس میں مطلب انہیں کہ درود و سلام اور میلاد شریف کی محفلیں ہوں، یہ بہت اب مشکل ہے. اب تو تربیت ہی نہیں ان چیزوں کی، صرف دنیا دنیا دنیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کے جائز تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے.